أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فإنه ناصر وخير معين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تاریخ تشیع کے تعارف اور آشنائی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس کی چھٹی نشست آپ سماعت کر رہے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہماری گفتگو تشیع کے مکتب تشیع کے اصول اور فروع کے منابع کی گفتگو کے سلسلے میں ہو رہی تھی، جس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی چیز کہ جو جہاں سے تشیع نے اپنے عقائد کو لیا ہے وہ قرآن ہے، پھر سنت رسول ہے، پھر احادیث اہل بیت، اور چوتھی چیز عقل ہے. چنانچہ ہماری گفتگو دو حصوں میں ہو چکی ہے پہلے، اور احادیث اہل بیت کے سلسلے میں ہو رہی ہے کہ جس میں ہم جو ہے یہاں تک پہنچے تھے کہ رسول اللہ کی مختلف احادیث جو ہیں وہ اہل بیت کی علمی مرجعیت اور ان کی اطاعت کے واجب ہونے کے بارے میں ہیں. پھر آتے ہیں نہج البلاغہ میں، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا کچھ کلام موجود ہے جس کو علامہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ رحمٰ نے جمع کیا ہے. فرماتے ہیں نہج البلاغہ خطبہ نمبر 239 میں، ہم عیش العلم و موت الجہل. فرماتے ہیں کہ اہل بیت مایہ حیات دانش اور مرگ نادانیان، یعنی علم کی زندگی اور جہالت کی موت ہیں اہل بیت علیہ السلام. لا یخافون الحق ولا یختلفون فیہ، نہ وہ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ ہی اس میں کسی قسم کے اختلاف کا شکار ہوتے ہیں. ہم دعائم الاسلام و ولائج الاعتصام. کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے بنیادیں اور اس کی پناہ گاہ ہیں کہ جہاں پناہ لی جاتی ہے. بہم عاد الحق فی نصابہ وانزاح الباطل عن مقامہ. یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جن کے ذریعے سے حق جو ہے وہ اپنے مقام پر واپس آ کر مقرر ہوتا ہے اور باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے. واضح طور پر امام علی فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں. اہل بیت علم کی زندگی، جہالت کی موت، وہ حق سے انحراف نہیں کرنے والے، نہ اس میں اختلاف کرنے والے، دین اسلام کی بنیاد اور مضبوط پناہ گاہیں ہیں، اور انہی کے ذریعے سے در حقیقت حق اپنے نصاب اور اپنے راستے اور اپنے محور پر آتا ہے اور باطل فراموش ہوتا ہے. امام علی نے ایک جگہ کہا ہے کہ اسلام میں میرا وہی مقام ہے جو چکی میں اس کیل کا ہوتا ہے کہ جسے پکڑ کے اس کو چلایا جاتا ہے. اگر وہ کیل نہ ہو تو چکی چلانے مشکل ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر امامت کو نکال دیا جائے، رسول اللہ کے بعد ولایت کو نکال دیا جائے، تو پھر وہ ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے خطبہ نمبر 87 میں ارشاد فرماتے ہیں، فَأَيْنَ يَتَاهُ بِكُمْ وَكَيْفَ تَعْمَهُونَ وَبَيْنَكُمْ اِتْرَةُ نَبِيَّكُمْ وَهُمْ أَزْمَنَةُ الْحَقِّ وعالم الدین و السنۃ الصدق فانزلوهم باحسن منازل القران وردوهم ورود الی. خوب فرماتے ہیں کہ طولانی ہے اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا. فرماتے ہیں کہ تم حیرت و گمراہی میں کہاں چلے جا رہے ہو. فعین یتاہ بکم، تم کہاں چلے جا رہے ہو، کہاں گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہو، اور کیفا تعمہونا، کیسے جو ہے وہ گمراہی کے شکار ہو رہے ہو. وبینکم عترت نبیکم، جبکہ تمہارے درمیان اللہ کے نبی کی عترت موجود ہے، اس کی آل موجود ہے، جس کو قرآن کے ہم وزن ہم مثل قرار دیا گیا ہے. ان کے ہونے کے باوجود پھر بھی گمراہ ہو. وہ حق کے حاکم، ٹھیک ہے نا، ازمنۃ الحق حق کے حاکم ہیں، یعنی اس کو چلانے والے ہیں، دین کی نشانیاں ہیں اور سچی زبانیں ہیں، اور قرآن کریم نے ان کو بہترین منازل و مقرر کیا ہے. خوب یہاں پہ امام علی کہنے جا رہے ہیں کہ اہل بیت کے ہوتے ہوئے کسی کو گمراہی نہیں ہونی چاہیے، اور جو بھی اہل بیت علیہ السلام کو ترک کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. ابن ابی الحدید معتدری جو شاہر نہج البلاغہ اہل سنت ہیں، وہ اس کلام کی شرح میں، یہ جو ہم نے خطبہ پڑھا ہے خطبہ نمبر 78 کی شرح میں لکھتے ہیں، شرح نہج البلاغہ لابن العابد ابی الحدید المعتزلی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 298 والیوم 6 پیج نمبر 298، فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ سخن امام علی، کلام امام علی اہل بیت علیہ السلام کی عصمت پر دلالت کرتا ہے، تو آپ اصحاب کی کیا رائے ہوگی؟ خوب، یعنی آپ لوگ کیا کہیں گے؟ یعنی وہ سوال کر رہے ہیں لوگوں سے، قاریوں سے، کہ آپ لوگ کیا کہیں گے اور آپ کے جو صحابی ہیں وہ آپ کے دوست اقربا کیا کہیں گے؟ تو کہتے ہیں خود ہی جواب دیتے ہیں، سپس در پاسو گفتے اس، انہوں نے جواب میں کہا ہے کہ ابو محمد بن متویہ یا متویہ کتاب کفایہ میں انہوں نے بغیر کسی پردے کے اس بات کو لکھا ہے، علی ابن ابی طالب معصوم ہیں، اگرچہ کہ ہم عصمت کو امام کے لیے واجب نہیں جانتے ہیں، اہل سنت کہہ رہے ہیں ہم عصمت کو شرط نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ عصمت شرط امامت نہیں ہے، لیکن دلائل نص جو ہے اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ حضرت علی معصوم تھے، اور یہ ان کی خاص صفت تھی کہ جو تمام اصحاب رسول میں صرف انہی کو حاصل تھی۔ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ عصمت کو امامت کے لیے شرط قرار دیں، لیکن اگر کوئی صاحب عصمت تھا وہ علی تھے، اور مولا علی کے یہ قول اہل بیت علیہ السلام کی عصمت پہ دلالت کرتا ہے۔ یا نہج البلاغہ خطبہ نمبر 97 میں فرمایا، انظروا اہل بیت نبیکم، ہمیشہ نظر رکھو اپنے نبی کے اہل بیت پر، فالزموا سمتہم واتبعوا اثرہم، ان کی سمت دیکھو وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ جس راہ پہ چل رہے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلو، فلن یخرجوکم من ہدا، ٹھیک ہے نا، وہ کبھی بھی تمہیں راہ ہدایت سے بھٹکنے نہیں دیں گے، ولن یعیدکم فی ردا، اور تمہیں واپس گمراہی کی طرف لوٹے نہیں دیں گے، اگر وہ اس طرح رک جائیں تو تم رک جاؤ، اگر وہ در حقیقت منع کریں تو تم رک جاؤ، یعنی حرکت کریں تو تم حرکت کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، ٹھیک ہے نا، ولا تسبقوہم فتضلوا، تو ان سے آگے نہ بڑھو، اگر وہ رک رہے ہیں تم رک جاؤ، وہ چل رہے ہیں ان کے پیچھے چلو، ان سے آگے نہ بڑھو، ولا تتاخروا عنہم فتهلكوا، کہتے ہیں کہ ان سے پیچھے نہ رہ جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم راہ کو گم کر دو گے۔ واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت جو کریں ان کے ساتھ ساتھ کرتے چلے جاؤ۔ خوب، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ خوب، اس کے بعد امام علی فرماتے ہیں خطبہ نمبر 158 پر، ذالک القرآن فاستنطقوہ ولن ینطق ولکم اخبرا عنہ الا ان فیہ علم ما یاتی والحدیث عن الماضی ودا ودائکم ونظم ما بینکم۔ خوب، فرماتے ہیں کہ یہاں پہ بیان فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ قرآن کے اصل وارث ہیں، قرآن از قرآن بھی خواہید کہ بے شما سخن بھی گوید، قرآن سے چاہو کہ وہ تم سے کلام کرے، لیکن ولن ینطق، لیکن وہ تم سے کلام نہیں کرے گا۔ خوب، یعنی وہ اپنے حقائق کو اس طرح کھول کے تمہارے سامنے بیان نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، پھر کہہ رہے ہیں ولیکن اخبرکم عنہ، لیکن میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، امام علی کہہ رہے ہیں قرآن ناطق جو ہے وہ تمہیں خبر دے رہا ہے، ذالک القرآن فاستنطقوہ، اس سے پوچھو، استنطاق کرو، یعنی اس سے طلب کلام کرو، مجھ سے باتیں کرو، مجھے ہدایت دو، ٹھیک، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ ہرگز، لن یعنی ہرگز تم سے کلام نہیں کرے گا، ولیکن اخبرکم عنہ، لیکن میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، میں تمہیں قرآن کے بارے میں بتاؤں گا، میں اس کے حقائق و معارف کو بیان کروں گا، اور آگاہ رہو اللہ ان فیہ علم ما یاتی، کہ اس میں وہ چیز موجود ہے، وہ علم موجود ہے جو علم آئندہ ہے، اور والحدیث عن الماضی، اور ماضی کی باتیں اس میں موجود ہیں، اور تمہارے دردوں کی دوا موجود ہے جو تمہارے اخلاقی و معنوی روحانیوں کی شفا ہے، اور نظم ہے تمہارے حیات اجتماعی میں، وہ نظم ما بینکم، کہ اس میں وہ نظم ہے، وہ سسٹم موجود ہے جو تمہاری حیات کو کیا کر سکتا ہے، تمہیں سر و سامان دے سکتا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وفصل ما بینکم ونحن نعلمہ. یعنی اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50، کتاب فضل العلم باب الرد الى الکتاب والسنۃ. اس میں امام فرماتے ہیں یہ کتاب خدا ہے کہ جس میں ہم سے قبل تم سے قبل والوں کا بھی علم موجود ہے اور تمہارے بعد میں آنے والوں کی خبریں و نیوز بھی موجود ہیں، اور جو کچھ بھی تمہارے فیصلے ہیں اس میں بیان کیے گئے ہیں. وَنَحْنُ نَعْلَمُهُ، لیکن ہم اہل بیت ہیں کہ جو رسول اللہ کے بعد صرف اس کو جانتے ہیں. یہ مثلا فرماتا نَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ. خوب، کتاب الحجہ باب الراسخین فی العلم، اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50، صفحہ نمبر معذرت چاہتا ہوں 166. فرماتے ہیں ہم الراسخون فی العلم، قرآن کی آیت ہے نا، یہ راسخون فی العلم، امام کہتا ہے نحن الراسخون فی العلم، ہم راسخ و پختہ ہیں علم میں. ونحن نعلم تعویلہ، اور ہم قرآن کی تعویل جانتے ہیں کہ قرآن کا معنی کیا ہے. یہ فرمایا اسی طریقے سے، وہ بھی اسی اصول کافی میں ہیں کہ باب انہم یعلمون علم الکتاب کلہ، کہ اہل بیت پورے کے پورے قرآن کا علم جانتے ہیں. واللہ انی لاعلم کتاب اللہ من اولہ الی آخری کانہ فی کفی فیہ خبر السما و خبر الارض و خبر ما کانا و خبر ما ہوا کائن. قال اللہ عز و جل فیہ تبیان کل شیئن. فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کی قسم میں یقیناً کتاب خدا کو جاننے والا ہوں، علم رکھنے والا ہوں. من اول ہی لآخر ہی، اول قرآن سے آخر قرآن تک. کأنہ، بالکل ایسا ہی ہے قرآن کا علم جیسے وہ میرے ہاتھوں پر موجود ہو، اور میرے ہاتھوں پر سما یعنی آسمان کی خبریں رکھی ہوں، زمین کی خبریں رکھی ہوں، جو خبریں زمانے گزشتہ اور امتوں میں تھیں وہ، اور جو کچھ بھی ہونے والی ہیں وہ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ تبیان کل شیئن، اس میں ہر چیز کا علم جو ہے، تبیان فیہ تبیان کل شیئن، اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. امام کہہ رہے ہیں یہ قرآن بالکل ایسے ہی جیسے میرے دونوں ہاتھ پر، میری ہتھیلیوں کے درمیان رکھا ہو. جس طرح ایک کتاب ہوتی ہے اس میں سب چیزیں موجود ہوتی ہیں اور کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، قرآن جو ہے میرے سامنے ایسا موجود ہے. یہ جو تھا اہل بیت کا علم اور اہل بیت کی عصمت کے بارے میں تھا. اب آتے ہیں چوتھے نقطے پر، وہ ہے عقل، کہ جہاں سے تشیع اپنے عقائد اور اصول و فروع کو لیتی ہے. پہلی چیز کیا تھی؟ قرآن، سنت رسول، احادیث اہل بیت اور عقل. ہم تمام صحابہ کو حجت نہیں مانتے، ان کی حجیت کے قائل نہیں ہیں، ان سے منقول احادیث کو حجت نہیں سمجھتے. ہم سب سے پہلے مرحلے پر رسول اللہ اور ان کے بعد وہ صحابہ کے جو صحابیت کے معیار پہ پورا اترتے ہیں، نہ کہ وہ صحابیت کا معیار جو اہل سنت کی ہاں عمومی شکل میں موجود ہے. ہمارے یہاں صحابیت کا معیار جدا ہے، اور اس صحابیت کے معیار پر ہم پرکھتے ہیں، اور وہ ولایت سے جڑا ہے رسول اللہ کے بعد. چنانچہ ولایت کے اتباع و پیروی کے ساتھ اگر صحابیت ہے تو وہ قابل قبول ہے. اس لیے تمام صحابہ کی روایات ہمارے نہ قابل قبول ہیں، ہم انہیں حجت نہیں سمجھتے. ہمارے لیے حجت کون سی ہیں؟ وہ احادیث جو اہل بیت علیہ السلام سے منقول ہوئی ہیں. اب آتے ہیں عقل کی طرف. خود عقل جو ہے وہ جس کی جانب قرآن کریم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے. مثلا آل عمران آیت نمبر 190 میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب اہل لب، اہل عقل و خرد، اہل فکر، ان کے لیے نشانیاں موجود ہیں. یا 191 آل عمران میں ارشاد ہوا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یہاں پہ کیا ہے کہ قیام کرتے، بیٹھتے، کروٹ لیٹے خدا کو یاد کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں خداوند تو نے یہ باطل نہیں بنایا ہے ہمیں عذاب جہنم عذاب آتش سے نجات دے. واضح طور پر جو ہے وہ تفکر و تعقل اور عقل و خیرت کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا حکم دیا گیا ہے. پھر فرمایا کہ سورۃ انفال آیت نمبر 22 میں کہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے وہ بدترین مخلوق ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. جو گونگے اور بہرے ہیں, یہ گونگے بہرے ظاہری نہیں, عقل کے گونگے بہرے ہیں کہ جن کی عقل نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے. یا فرمایا کہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان پر نجاست کو مقدر کر دیتا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 100 وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. ان کی زندگی نجاست کا یعنی مجموعہ بن جاتی ہے. دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم عقل سوچنے اور عقل استعمال نہ کرنے والوں کے ساتھ یہ ان کا یہ کردار ہے ہمارے سامنے. پھر کہا کہ اگر غور و فکر کرو کہ اگر جو ہے توحید اگر نہ ہوتی, خدا ایک نہ ہوتا, تو پھر دو خدا ہوتے تو دو نظام ٹکرا جاتے. سورہ انبیاء آیت نمبر 22 لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتے, دو خدا ہوتے, تو وہ آپس میں ٹکرا جاتے. یا مثلا سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یعنی غور و فکر کی عادت دی جا رہی ہے, اللہ کے بارے میں غور و فکر, مخلوق کے بارے میں غور و فکر, زندگی کے مقصد کے بارے میں غور و فکر. کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار خلق کیا, تم لوٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ اس قسم کی جو ہے وہ احادیث, اس قسم کی آیات موجود ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم سچے اپنے دعوے میں تو اپنا جو ہے اپنی برہان اور اپنی دلیل لے کر آؤ. یا مثلا کہا کہ سورہ انعام میں کہا 116 میں ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون. یہ لوگ تو صرف گمان کی اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں. الغرض یہ کہ قرآن کریم ہر جہت سے ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. عقل کو بند کر دینا, عقل کی چھٹی کر دینا, عقل کو ڈبے میں ڈال کے دریا برد کر دینا, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خدا کے بارے میں, اس کی خلقت کے بارے میں, انجام کے بارے میں, دنیا کے بارے میں, ہدف خلقت کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ غور و فکر کرو. جو نہیں کرتے وہ گونگے بہرے اندھے ہیں, ان پہ نجاست ہے, ان پہ جو ہے وہ خدا کی بدترین مخلوق ہیں, اور جو اچھے بندے ہیں وہ زمین آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں. اب آئیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عظیم انسان, عظیم ہستی, وہ کس طرح اس طریقے سے ہمیں غور و فکر کی جانب بلا رہے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ آپ دعوت دیں. سورہ بقرہ آیت نمبر, سورہ نحل آیت نمبر 125 فرما رہے ہیں کہ ادعو, دعوت دو اے حبیب, الی سبیل ربک, اپنے پروردگار کے راستے کی طرف. کس طریقے سے؟ ایک, حکمت کے ذریعے سے, تعقل, فکر, وزڈم کے ذریعے سے. دو, والموعظۃ الحسنہ. دوسرا کیا ہے؟ اچھے واقعات, اخلاقی واقعات, نیک واقعات سنا کر. وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ عقل کی جانب دعوت دے. ہو نہیں سکتا کہ رسول ہو وہ عقل کی جانب نہ بلائے. مثلا کسی نے علماء یہود میں سے کوئی آیا اور اس نے آ کر دو سوال کیے, خدا کہاں ہے, خدا کیسا ہے؟ خوب, آپ نے فرمایا خدا کا کوئی خاص مکان اور جگہ نہیں ہے, خدا محدود نہیں, وہ ہر جگہ موجود ہے. پھر فرمایا کہ خدا کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ وہ خدا نے کیفیت کو بنایا ہے, اور خدا جو ہے اپنی ہی خلق کی ہوئی کیفیات سے تعریف نہیں کیا جا سکتا. خدا کو سمجھنے کے لیے خدا ہی کا سہارا لینا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. یا اسی قسم کے اور بھی سوالات ہوتے ہیں کہ جو آئمہ سے ہوئے, جس میں انہوں نے واضح طور پر ہمیں تعقل کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح رسول اللہ نے, اسی طرح آئمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیں تعقل کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی آئمہ علیہ السلام کی جتنی بھی احادیث اٹھائیں گے آپ, ان میں کہیں نہ کہیں آپ کو تعقل کا سبق ہمیں ملتا ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور اہل بیت نے اس روش کو پسند کیا ہے کہ ان کے شیعہ, ان کے ماننے والے تعقل کی راہ کو اپنائیں. مثلا امام علی نہج البلاغہ خطبہ نمبر 49 میں فرماتا ہے، لم یطلع العقول علی تحدید صفتہ ولم یحجبہا عن واجب معرفتہ۔ کہتے ہیں عقل جو ہے اس کی صفات کو مشخص کرنے میں جو ہے وہ کیا ہیں، ان کے پاس وہ گہرائی نہیں ہے، ان کے پاس وہ علم نہیں، ان کے پاس وسعت نہیں ہے کہ وہ کیا خدا کی صفات یہاں سے یہاں تک ہیں۔ اصل مثال کے طور پر یہ میز ہے، یہ یہاں سے یہاں تک ہے، صحیح، میں اس کو ناپ سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں، فیل کر سکتا ہوں کہ یہ یہاں سے یہاں، یہ پین یہاں سے یہاں تک ہے، کیونکہ میری نگاہوں کا جو فریم ہے وہ اس میں آ رہا ہے، یہ کلاس یہاں سے یہاں تک ہے، یہ میری نگاہوں کے فریم میں آ رہا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا ایریا ہو وہ میرے فریم میں نہیں آ سکتا، مجھے لا محالہ ایک حد تک میں دیکھوں گا، اس کے بعد نہیں دیکھوں گا، پھر اس سے زیادہ مجھے دیکھنے کے لیے اور دیکھنا پڑے گا، تو اب یہ فریم جو یہاں تھا وہ یہاں آ جائے گا، اور بڑا ہو جائے گا، اب یہاں پہ تھا، یہاں تھا، اب یہاں تک تو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد مجھے اور دیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، یہاں یہاں مڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جب تک جو میرا فریم آف آئیز ہے میں اس کو نہیں گھماؤں گا، اس میں محدود چیزیں آئیں گی۔ کہتے ہیں اسی طرح انسان کی عقل ہے کہ جو محدود ہے، یعنی محدود ہے کہ خدا کا احاطہ یا خدا کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ پھر فرماتے ہیں امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16، ان للہ علی الناس حجتین، اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے دو حجتیں ہیں، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ، ایک ظاہری حجت ہے اور ایک باطنی حجت ہے۔ فاما الظاہرہ فالرسل والانبیاء والائمہ، واما الباطنہ فالعقول، جو ظاہری حجت انبیاء رسول اور ائمہ ہیں، اور باطنی حجت جو ہیں وہ عقول انسانی ہیں۔ یعنی ایک طرف انبیاء، اولیاء، اوصیاء اور ائمہ کو حجت قرار دیا، دوسری طرف کا ایک اور حجت ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ واضح بات واضح ہو رہی ہے؟ کو اتنے ڈوب جاتے ہیں آپ لوگ کو پتہ نہیں چلتا۔ پھر آتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے جو ہے یہ روش اپنائی ہے اور اسی طرح اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے، وہ کون ہیں؟ وہ عالمان تشیع ہیں، وہ مکتب امامیہ کے علماء ہیں کہ جنہوں نے در حقیقت ہماری تربیت کی ہے۔ مثلا ایک چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے قیاس کا، کہ اہل سنت کے قیاس موجود ہے، ہمارے یہ قیاس درست نہیں ہے۔ عبان بن تغلب، امام صادق سے گفتگو ہو رہی ہے امام کی، اور وہاں پر جو ہے استنباط احکام شرعی کے لیے قیاس ہمارے یہاں شامل نہیں ہے، قیاس اور استحسان، ٹھیک ہے نا۔ خوب اہل سنت کی اس کا بہت زیادہ وہ موجود ہے، اور اہل بیت نے جو ہے کہا ہے کہ قیاس اور استحسان جو ہے وہ زیادہ گمان پر مبنی ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان السنہ لا تقاسو، صحیح ہے، سنت و شریعت الہی میں قیاس نہیں ہے، تشبیہ نہیں، تمثیل نہیں، یعنی اگر یہ ایسا ہے تو یہ اس جیسا ہے تو اس کا حکم بھی ایسا ہی ہوگا۔ مثلا دو پین ہیں، خوب دو مارکر ہیں، ایک مثلا لکھنے والا ہے، یہ بھی لکھنے والا ہے، میں کہوں یہ بھی لکھتا ہے، یہ بھی لکھتا ہے، لہٰذا اگر یہ 10 روپے کا ہے تو یہ بھی 10 روپے کا، یہ قیاس ہے، کیونکہ میں نے کیا کیا ہے، ان کا مقایسہ کیا ہے، ان کو ایک دوسرے کے مد مقابل رکھا ہے۔ کیا چیز سملر ہے؟ لکھنے کا، رائٹنگ کا کام سملر ہے، لہٰذا میں نے کہا یہ چیز ہے 15 روپے کی تو یہ بھی 15 روپے کا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ظاہری طور پر مثلا دو قلم لو اور میں کہوں گا جناب یہ دونوں جو ہیں وہ مثلا ایک 15 کا تو دوسرے 15 کا ہوگا۔ تو امام کہہ رہے ہیں ان السنہ لا تقاس، شریعت میں قیاس نہیں ہے، تشبیہ نہیں ہے، تمثیل نہیں ہے۔ خوب الا ترى ان المرء تقتضي صومها ولا تقضي صلاتها، خوب خواتین ایک مرحلے میں آ کر ان پہ سے نماز ساقط ہو جاتی ہے لیکن روزہ ساقط نہیں ہوتا۔ امام کہہ رہے ہیں ان المرء تقضي صومها، عورت جو ہے وہ بعد میں اپنے روزوں کی قضا کرتی ہے لیکن اپنے نماز کی قضا نہیں کرتی۔ یا ابان ان السنہ اذا قیست محق الدین، اگر تم یہ کہو کہ جناب نماز اگر پڑھ رہی ہے، مثلا اگر روزہ رکھ رہی تو نماز بھی پڑھنی چاہیے، امام نے کہا یہ قیاس ہے، اور اگر دین میں قیاس کیا جائے تو دین محو ہو جائے گا، دین تباہ و برباد ہو جائے گا۔ واضح ہی بات؟ خوب بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عالمان تشیع نے و امامان تشیع نے دین کی بنیادوں کو مستحکم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شریعت کا پابند قرار دیا ہے، اور پھر کتاب و سنت میں در حقیقت عقل استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کہا ہے کہ اہل بیت اور قرآن کے سائے میں عقل کو استعمال کیا جائے۔ خوب، یہ تھی در حقیقت گفتگو تشیع کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں، خود وارد ہوتے ہیں اصل مباحث اصول دین میں، کہ توحید و عدل جو ہے تشیع کے اعتبار سے کیا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔